الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اصول قوانین اور قرآن کریم فرقان حمید کا اپنے مضامین میں باکمال اور بے مثال ہونا، اس کو دو سے تین درسوں کے اندر ہم نے کچھ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش حاصل کی تاکہ اتنی بڑی نعمت کی قدر ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے اور بیدار ہو جائے۔ قرآن کریم کی غیبی بشارات پر ہم نے دو درس دیے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اپنی جگہ پر پیش کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی میں یہ بات عرض کرنا کہ 23 سال کا یہ عرصہ جو قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کا زمانہ رہا، اس کی ایک وجہ ہم نے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ ہر کتاب جب آسمان سے اتری تو وہ مکمل اتری، ایک ساتھ ہی دے دی گئی، لیکن قرآن مجید کو 23 سال کا عرصہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفرقان کی آیت نمبر سورۃ الفرقان سے ہم نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ وقال الذین کفروا، یہ کافروں کی بولی تھی کہ لو لا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا، جملۃ واحدہ ایک ساتھ مکمل کیوں نہیں اتر گیا، اور بالتدریج گریجولی یہ کیوں اتر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کذالک لنثبت به فوادک ورتلناه ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئنا بالحق واحسن تفسیرا۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے ہم نے یوں ہی بالتدریج اس کو اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے بالتدریج گریجولی اتارا ہے، اور ہم نے اسے ٹھہرے ٹھہرے پڑھا اور کوئی تاکہ اس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے، یعنی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہترین بیان لے کر آئیں گے۔ یعنی جب کوئی سوال آپ کے لیے آئے اور آپ کے دین کی تشریح و تعبیر جیسی جیسی ضرورت پڑتی چلی جائے گی، لوگوں کے مزاج، ان کی پختگی، ان کی تربیت کے حوالے سے ہم لے کر آئیں گے، اور اسلام کے مقابلے پر اگر کوئی سوال، کوئی بات کھڑی ہوگی تو اس کا جواب لے کر آئیں گے۔ تو قرآن کریم نے تھوڑے تھوڑے اتارنے کی جو وجہ بیان فرمائی اس میں ایک یہ ہے کہ بار بار نزول خدا سے اعزاز و عنایات کا ظہور ہوتا رہے، اور فرشتہ آتا رہے اور ملاقات ہوتی رہے، اور آپ کے دل کو اپنے رب کی طرف سے اس پیغام کی مسرت، چاشنی اور تازگی باقی رہے، اور فرمایا مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے جا سکے۔ تیسری بات یہ کہ احکام شریعہ کا نفاذ بالتدریج ہو، جو اللہ کی طرف سے شریعت اتر رہی ہے لوگوں کے لیے، صبح شام کے جو معاملات ہیں، ان کی زندگی کے جو اصول اتر رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے اترے، ایک دم اتریں گے تو وہ گھبرا جائیں گے اور سب پر عمل نہیں کر پائیں گے، رہ جائے گا، تاکہ امت پر یہ گرا اور مشکل نہ ہو۔ اور پھر قرآن مجید مزید ذکر کرتا ہے کہ قرآن کا حفظ اور قرآن کا فہم اور اس سے مسائل کو اخذ کرنا، لینا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اس بات کی رہنمائی بار بار ہوتی رہے کہ قرآن کا کوئی نازل فرمانے والا ہے، اور یہ بات پتا چلے لوگوں کے سامنے کہ آپ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے ہیں، جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر وہی نازل ہوتی ہے اور آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوح الی، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے اور یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. اسی کے ساتھ فرمایا اس بات کی بھی رہنمائی بار بار ہوتی رہے کہ قرآن کا کوئی نازل فرمانے والا ہے جس کی طرف سے یہ تنزیل ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے جو احکام، پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کو محفوظ کرنے کا جو بے نظیر و بے مثال طریقہ تھا، ایک تو اہل عرب کا حافظہ بڑا با کمال تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس پہ لکھوایا بھی، اور لکھوانے کا طریقہ کیا رہا ہے اور کس طریقے پر رہا اس پر میں نے مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب اس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لکھتے تھے تو اشیاء کتابت کے اندر عدیم تھا، لحاف تھا، دیگر چیزیں جو چمڑے کی صورت میں ہوتی تھی یا جانور کی کسی خاص چربی کو سکا کر اس کو باقاعدہ ایک شکل کتاب اور پیج کے دے کر، جس طرح آج بھی دیکھیں پینفلیکس بنتے ہیں تو پلاسٹک وغیرہ کے اوپر بنتے ہیں اور اس پر کتابت باقاعدہ ہوتی ہے، تو اس طرح اونٹ کی کوہان جو اس کے کندھے کی گوشت ہے وہاں سے باقاعدہ طور پر ایک پتلی جھلی ہوتی تھی جس کو نکال کر سکایا جاتا تھا اور اس پر اس تحریر کو، قرآن کریم کی جو آیات ہے اس کو لکھ لیا جاتا تھا. اس پر ایک مختصر سی بات اتری. ایک بات مزید یہاں پر ہم ذکر کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کی ترتیب کس حوالے سے ہوئی، یعنی بالتدریج تو نازل ہوتا رہا لیکن اس کے احکام کی ترتیب کون سی رہی کہ مضامین کون سے اترے اور کس ترتیب کے ساتھ اترے، تو پھر قرآن کو پڑھنے سے یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ پہلے اسلام کے جو ضروری مسائل تھے، مبادیات جیسے ایمانیات ہیں، کفر و شرک کی مذمت ہے، کیا کفر ہے کیا شرک ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ایمان و عقائد میں کس طرح راسخ ہوں، تو مکی صورتوں کے اندر پہلے ان آیتوں کو اتار کر عقیدوں کے، دیکھیں نماز 13 سال کے بعد جا کر فرض کی جا رہی، اس سے پہلے کوئی عبادت فرض نہیں کی گئی، صرف عقیدے کی تربیت تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقائد اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر اعمال بندے کے لیے کوئی اعمال کی قبولیت نہیں، یعنی عمل جو قبول ہوگا، کیونکہ عمل جو ہوتا ہے ہمارا اپیرنس پریکٹیکل، وہ ہمارے اندر کی جو انٹینشن ہے اس کی وہ غمازی ہوتی ہے. مثلا اندر اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین یہ وحی کامل ہے، تقدیر پر یقین، فرشتوں پر یقین، رسولوں پر یقین، یہ جو دل سے ان باتوں کو سچ جانا، وہ 13 سال اس کو کوٹ کوٹ کر بٹھایا گیا، جب یہ حق دل کے اندر آ گیا، اب یہ حق دل کے اندر آ گیا ہے تو ظاہر میں ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے، کیسے پریکٹیکل لائف میں لائیں گے، تو روزہ آ گیا، نماز آ گیا، حج آ گئی، تاکہ اس طریقے سے جو ہمارے دلوں کا عقیدہ ہے وہ ظاہر ہوگا. ظاہر سی بات ہے کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی توحید کا ماننے والا ہے، نبی کی رسالت کا ماننے والا ہے، حج و زکوٰۃ کا ماننے والا ہے، رسولوں کا ماننے والا ہے، فرشتوں، یعنی پورا ایمان مفسر اور ایمان مجمل. لیکن آپ دیکھیے اس میں 11, 12, 13 سال کے بعد باقاعدہ کوئی عبادت بصورت شکل کی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کوئی صورت ایسی نہیں ہے، صرف عقیدہ پلایا جا رہا ہے اور عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، اور جتنی آیتیں جو اتر رہی ہیں وہ توحید کے بارے میں اتر رہی ہیں، اللہ کی یکتائی کے بارے میں اتر رہی ہیں. معاشرے کے اندر دو قسم کے گڑبڑ قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو سرے سے خدا کو مانتے نہیں تھے، ایک وہ ہے جو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کائنات کو بنا کر تھک گیا ہے، اب اس نے ہمارے بتوں کو اپنی خدائی دے دی ہے، معاذ اللہ. تو پھر قرآن کی آیتیں لوگوں کے ذہن میں پڑے ہوئے صدیوں سے یہ جو برے خیالات تھے اس کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت، یکتائی، آگے جس طرح، کیونکہ ابھی ہم تو صرف قانون پر بات کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ جب یہ موضوع کھلے گا تو ہم اس طرف آئیں گے، لیکن یہ بات ابتدائی طور پر جس طرح دیکھیں 13 سال کے بعد احکام اترا ہے، تو اس طرح ابتدائی دور بھی ہم، ابتدائی درس بھی ہمارے صرف عقیدے کے سمجھانے پر ہوگا، تاکہ اس کے بعد ہمیں مکمل میچیور ہونے کے بعد وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئے. اللہ رب العالمین نے آیت اللہ کے ہونے پر نازل فرمائی، یہ مظاہر کائنات، چاند، سورج اور لیل و نہار کی گردشیں، مسا اور یہ تمام تسخیر کائنات بار بار اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو سورج نکلتا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، یہ تمام چیزیں مکی صورتوں میں آپ کو بار بار نظر آئیں گی. اس کے پیچھے بنانے والے کا تصور، یعنی وہ ہے، یہ خود بخود نہیں بنی. مثلا غور کریں، آپ ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں، اپنے گرد و نواح میں آپ گھومتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت فلائی اوور بنے ہوئے ہیں، بریجز بنے ہوئے ہیں، تو جب آپ کوئی خوبصورت برج دیکھتے ہیں اور وہ بالکل عجیب انداز میں بنتا ہے تو برج پر آپ نہیں رکتے، فوراً ذہن آپ کا بنانے والے کی طرف جاتا ہے کہ وہاں انجینئر کتنا کمال والا ہوگا، دیکھ آپ برج کو رہے ہوتے ہیں، دیکھ آپ اس بلڈنگ کو رہے ہوتے ہیں، دیکھ آپ اس ٹاور کو رہے ہوتے ہیں، دیکھ آپ اس گارڈن کو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بنانے کے ساتھ آپ کہتے ہیں کیا برج بنایا ہے، دیکھیں آپ اس نے کیا ٹاور بنا، یعنی بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ پوری عالم کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ اس کی مثال تو انسان سے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بندہ جب ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کو پاتا ہے، بادلوں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھتا ہے، بادلوں کی مختلف قسموں کو آسمانوں پر دیکھتا ہے، بارش کے قطروں کو برستا ہوا دیکھتا ہے، رات کو ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے، اور چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی گویا کہ روشنی کو دیکھتا ہے، سورج کی سخت تمازت کو دیکھتا ہے، صبح ہونے کے بعد اس کا پیارا منظر جب سورج نکلتا ہے انتہائی خوبصورت، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گرمی کی طرف آ جاتا ہے، دن کا وقت دیکھیے کہ انسان پورا دن جاگ کر کام کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے وجعلنا لکم نوما سباتا، پھر ہم نے تمہیں نرم کرنے کے لیے، راحت کے لیے نیند لے کر آئے ہیں، اگر نیند نہ لاتے تو تم پاگل ہو جاتے، پورا دن آپ نے اپنا دماغ لگایا ہے، پھر ہم تمہیں ٹھنڈی نیند سلا دیتے ہیں، اور ایسا سلاتے ہیں کہ تم دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتے ہو، اور پھر تمہیں ہم جگاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو ایک موت ہے، اور تم کہتے ہو مرنے کے بعد خدا زندہ نہیں کرے گا، تو یہ جو تم پر نیند طاری ہوتی ہے یہ کسی موت سے قریب ہے، آپ کے قریب 50 لوگ گھوم رہے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا ہے، کوئی آپ کی کرسی پلنگ کو بیڈ کو اٹھا کر ادھر لے جائے پتا نہیں چلتا ہے، کیا باہر ہو رہا ہے پتا نہیں، آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، مشاہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، نہ بیوی کا خیال، نہ بچے کا خیال، نہ باپ کا خیال، نہ ماں کا خیال، سب سے بندہ نیند میں معطل ہوتا ہے، اور جب تک اس قسم کی مزیدار نیند نہیں آتی ہے تو بدن کا درد بھی نہیں جاتا، دماغ کی تازگی بھی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ رب العالمین جل والا نے جگہ جگہ پر ذکر فرمایا کہ دیکھو نیند ہم تم پر اس لیے طاری کرتے ہیں کہ دن بھر جو تمہارا دماغ گزرا اور تمہارے اعصاب پر انتہائی تھکن لے کر آیا، تو پھر فرماتا نومکم سباتا، پھر ہم نے تمہیں راحت دینے والی نیند دی ہے جس سے تم پھر پریپیئر ہو جاتے ہو، تازہ ہو جاتے ہو، تو کافروں کا غور کرو، تم تو جاگ ہی رہے تھے پھر ہم نے سلا دیا اور پھر اٹھا دیا، تو پھر اسی طرح ہوگا کہ تمہیں ہم ماریں گے پھر زندہ کریں گے، اور تم عجیب ہو کہتے ہو کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو نیند سے تو کیسے اٹھ جاتا ہے، تو اس قسم کی مثالیں دے دے کر قرآن نے ہمارے اندر جو صلاحیتیں حق کو قبول کرنے کی اس کو اجاگر کیا۔ تو ایک تو توحید کا یہ موضوع بیان ہوا، پھر اللہ کی یکتائی کو بیان کیا گیا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا آگے اس کو بیان کریں گے کہ قرآن کے اترنے والے مضامین، کیونکہ میں نے اس طرح عرض کیا کہ کلاس کی صورت میں ہم بات کر رہے ہیں تو عام تقریروں سے ہٹ کر ہم بات کریں گے کہ جس میں فضائل کی بجائے قانون زیادہ ذکر کیا جائے، تو ترتیب نزول آیت دیکھیں گے تو پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ توحید سے متعلق تھی، اور ظاہر سی بات ہے اصل عقیدہ ہی توحید ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے رسول آتے ہیں، تو اصل ہی ذات اللہ کی ہے، تو توحید باری تعالیٰ پر جو ہے کہ وہ کثیر آیات کا نزول ہوا، پھر جو اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے خاص نمائندے ہیں، پھر ان کی شان، پھر ان کو معجزے کی باتیں، کیونکہ وہ دلیل ہیں اللہ کی، ان کو جب لوگ یقیناً سب سے ہٹ کر محترم اور معظم سمجھیں گے تو پھر ان کی نکلی ہوئی زبان سے ہر بات کو قبول کریں گے، تو لہذا پھر حضور اور نبوت اور رسالت کے پورے گویا کہ مشن کو بیان کیا گیا، معجزات کو بیان کیا گیا، عقائد کو ذکر کرنے کے بعد پھر آگے چل کر احکام کی بات آئی، پھر اصول کی بات آئی، پھر فروع کی بات آئی، گویا کہ اس طریقے سے بالکل جو انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت جس طرح سمجھنا چاہتی ہے اس طریقے سے باتیں ہوئی۔ آپ بھی، میں اور آپ بھی دیکھیں، جب اسکول میں جاتے ہیں تو پہلے ہمیں الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی میٹرک کی کتاب رٹا دی جاتی، نہیں، اس تک کے سفر کے لیے پہلے ہمیں مبادیات، بنیادی چیزیں، اور وہ بنیادی چیزیں اس کے مقابلے میں اصل ہیں، مانا کہ بڑی بڑی کتابیں ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہم چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جو بچپن میں پڑھا تھا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح اسلام پہلے عقیدے کے اندر پختہ کرتا ہے، پھر اسی کا نکھار اس بات میں عبادتوں کے اندر نظر آتا ہے، تو جس کے پیچھے کی کتابیں مضبوط ہوتی ہیں اس کو سارے مضمون آگے کے سمجھ میں بھی آتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اس پر نماز بھی اثر کرتی ہے، روزہ بھی اثر کرتا ہے، اور حج و زکات بھی اثر کرتا ہے، جسے قرآن نے پھر کہا روزے کے بارے میں لعلکم تتقون، تمہیں اس لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تمہیں یاد رہے کہ میں شتر بے مہار نہیں ہوں، میرا رب ہے، جب وہ کہے گا کھاؤ تو کھاؤں گا، جب وہ کہے گا پی تو پیوں گا۔ تو دیکھیں پھر اسی عقیدہ توحید ہی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو مزید مشق میں اتارنے کے لیے روزہ، نماز، زکات، یہ اسی بنیادی عقیدے کی پریکٹس تھی، اصل وہی ہے۔ نماز کی صورت میں میں اور آپ اسی کو پکا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس رب کے آگے، تو گویا کہ وہی اللہ ہے اور ایک ہے، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادتیں اسی عقیدے کو سمجھانے کی پھر بار بار مشق ہوتی ہے، حج کی صورت میں ہوتی ہے، زکات کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بالترتیب یہاں پر بیان فرمائی۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، آج تھوڑا اختلاف قرآت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں آج کے درس کے اندر۔ اس کا میں نے تھوڑا سا حصہ پہلے بھی بیان کیا ہے، قرآن کریم فرقان حمید کا یہ طریقہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ جس قوم سے بات کرتے ہیں تو اس کی زبان میں بات کریں گے، یہ تھوڑی کہ قوم کچھ زبان بولتی اور آپ کچھ زبان بولیں تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو جب قرآن عرب میں اترا ہے تو مکالمہ بھی عربیوں سے ہوا، تو عرب کے جو قبائل تھے، عرب کے قبائل جس طرح میں نے پہ عرض کیا کہ ان کی سب سے بڑی عزت و شان ان کی اپنی زبان تھی، جس آج ہمارے کو مکان بنانے کا شوق ہے، گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے، عرب کو یہ شوق نہیں تھا۔ عرب کو شوق تھا اپنی زبان کو مضبوط کرنے، زبان سے مضبوط کرنے سے مراد یعنی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ وضع ہوا ہے، آیا ہے، تو وہ اصل زبان میں کیا تھا۔ یہ تو نہیں کہ مختلف تاجر لوگ، برادری والے لوگ آ گئے اور ہمارے محلے میں رہنے لگے تو ان کی زبانوں کا کوئی لفظ ہماری زبان میں آ گیا اور ہمارا جو لفظ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ جیسے ہم اردو زبان کو لشکر زبان کہتے ہیں، اس میں فارسی بھی شامل ہو گئی ہے، تو اس میں عربی بھی شامل ہو گئی ہے، تو اس میں دیگر اور زبانیں، ہندی بھی شامل ہو گئی، تو ایک مرج ہو کر ایک مرکب زبان بن گئی ہے۔ اب کبھی ہم اردو میں کوئی شعر غالب کا پڑھتے ہیں یا اقبال کا پڑھتے ہیں یا اعلی حضرت کا پڑھتے ہیں تو فوراً ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، یہ جو لفظ آیا ہے یہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ ہے کس زبان کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اردو زبان بیک وقت فارسی بھی اس میں آ جاتی ہے، عربی بھی آ جاتی ہے، ہندی بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر ہم کسی بھی، کیونکہ اصل زبان کہاں پر بچتی ہے؟ شعرا کے پاس، جو شعرا ہوتے ہیں ان کے پاس اصل زبان ہوتی ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں شاعری بہت مشکل ہے، شاعری مشکل نہیں ہوتی، اس میں اصل زبان ہوتی ہے۔ ہم روز مرہ لوگوں سے ملنے کے ساتھ، مختلف زبان بولنے والوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہم اصل زبان کی قدر کو کھو دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں اگر آپ اردو ادب پڑھیں یا اگر انگلش بھی اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو باقاعدہ پوئٹری پڑھائی جاتی ہے، اصل زبان پڑھایا جاتا ہے، اردو کے اندر آپ کو ادبیات پڑھائی جاتی ہے، اشعار پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اچھا یہ لفظ جو آج تک ہم بولتے تھے اس چیز کے لیے یہ نہیں بولا جاتا، وہ بولا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کو ذوق لینے کے لیے یہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ بات ہر ایک کے مطلب کی نہیں ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر یہ کب بیان کریں گے؟ اگر میں فضائل پہ کرتا تو آپ بڑے محظوظ ہوتے، لیکن یہ بھی محظوظ ہونے کی بات ہے اور میں بالکل سادے انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ مزید، اور ایسا نہیں آپ اسکول کالجوں میں یہی پڑھتے ہیں، بس اسی کو لا کر آپ عربی زبان کے اوپر گویا کہ کمپیر کریں۔ تو جب حضور تشریف لائے تو سرکار نے عربی زبان میں بات کی، فارسی لوگ تو سامنے تھے نہیں، عجمی لوگ تو نہیں تھے، عربی تھے۔ تو جب عربیوں سے بات کی تو حضور کا جو، اب عربی زبان میں جب حضور نے بات کی تو حضور کا لہجہ جو تھا، یا حضور کسی بات، ظاہر سی بات ہے کسی بات کو آپ بیان کرنے کے لیے الفاظ لیں گے نا، شعرا ہوتا ہے، اس کو ہم جامہ پناتے ہیں، پانی، کیا لفظ کہتے ہیں ہم؟ اگر ایسی بیٹھے رہے اور دماغ میں نقشہ آ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے اور وہ جو پینا ہے ہم نے وہ بھی دماغ میں ہے، لیکن ہم اس کو بیان ہی نہ کر پائے، جس طرح کہ مثلا غور کریں کوئی پاکستان سے عرب چلا جائے اور اس کو پیاس لگے، اب اس کو پانی کو کیا بولا جاتا ہے، نہیں بولنا ہے تو وہ چیز حاصل کر پائے گا۔ یہاں سے آپ یورپ، امریکہ چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو جس قالب میں، جس جامع میں، کہاں پر بند کر کے بیان، وہ لفظ ہے نا، لفظ میں وہ نہیں آتا اگر آپ کو تو آپ کیسے بولیں گے۔ تو بس اسی طرح سمجھ لیجئے حضور سید عالم جب اللہ کا کلام بیان کر رہے ہیں تو سامنے عربی ہے، تو وہ جو اللہ کی باتیں اس کو کس میں ایکسپلین کر رہے ہیں، کس میں جب کر رہے ہیں, کس کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں؟ عربی لفظ میں. اب جس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں نا, جیسے پانی, سمجھ رہے ہیں, پانی کا, پانی کے لیے لفظ بول زیادہ کیا آسان کروں اگر میں آپ کو سمجھا سکا ہوں تو. اختلاف قرآت کو میں کیا سمجھا رہا ہوں, یعنی ایک چیز کو, لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا, ایک چیز کو جو آپ کے ذہن کے اندر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو بیان کرنے کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں, اور وہی چیز کو بیان کرنے کے لیے دوسرا قبیلہ اس کے لیے دوسرا لفظ لاتا ہے, تو یہ اجازت سات لہجوں کی دی گئی. سات قبیلے تھے بڑے مشہور, ساتوں کو کہا گیا کہ دیکھو ماننا اسی چیز کو ہے. اب تمہارے زبان میں اس کو الگ الگ لفظ سے پروناؤنس کرتے ہیں, تمہارے الگ لفظ سے اس کو لہجے اور پروناؤنس کرتے ہیں, تو تم کرو. تو اس حوالے سے جو گویا کہ سات لہجوں, سات حروف, سات حروف, حضور نے فرمایا میری امت کو سات حروف پر قرآن پڑھنا آسان کیا گیا. سات حروف سے مراد سات لہجے, لہجے سے مراد تلفظ, پروناؤنس کرنا کہ کس طریقے سے ان کی ادائیگی. آج بھی آپ دیکھیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اپنی زبان کو سمجھتے ہوئے, ان کو اگر آپ انگریزی یا کوئی زبان سمجھائیں گے, وہ اگر سمجھ میں بھی لیں گے تو بول اس طرح نہیں پائیں گے جس طرح ایک طالب علم بولتا ہے. ایسا ہے نا, اس میں کوئی نہ کوئی جیم کی جگہ زا ہو جائے گا, زا کی جگہ جیم ہو جائے گا, ان کی اپنی زبان اسے ٹکرائے گی. لیکن جو سمجھدار ہے نا وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ بولنا یہ چاہتا ہے. تو قرآن عربی میں اترا, عرب میں اترا, اصل مقصد تھا لوگوں تک ہدایت پہنچانا. لوگ, حضور کی جو زبان تھی وہ انتہائی فصیح تھی. اب جو مکہ والے نہیں تھے نا, ان کو اس طریقے سے اس بات کو بولنے میں دقت ہوتی تھی, خاص طور پر دور دیہات کے بوڑھوں کو, عورتوں کو, بچوں کو. تو اللہ رب العالمین نے, حضور نے فرمایا میری امت پر اللہ نے آسانی کر دی, میری امت پر اللہ نے آسانی کر دی. اور جتنے عرب کے آج تک کے ٹرائب ہیں اور قبیلے ہیں اور ان کی زبان گویا کہ فصیح ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے پڑھنے کی اجازت ان کو دے دی. ایک بات میں نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی کہا تھا, بات آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اختلاف قرآت سے مراد یہ کہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآت کے مختلف طریقے آ گئے, بولنے کے مختلف طریقے آ گئے, لیکن لفظ مختلف ہوں گے, معنی اس میں نہیں بدلے گا. اگر معنی بدل گیا تو وہ قرآت ہی نہیں ہے. مثلاً دیکھیں ایک آسان سی مثال, اکثر آپ مختلف قرآنوں سے سنتے رہتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعض قرآ اس کو بھی, مصری قرآن کو آپ دیکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین. اب ملک اور مالک, دیکھیں لہجہ الگ الگ ہے, اسی کو سمجھایا جا رہا. ٹھیک ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کا پروناؤنس ہے وہ مالک یوم الدین, جو الحمدللہ ہم کرتے ہیں مالک یوم الدین. لیکن قریب کا جو قبیلے تھے وہ پڑھتے تھے ملک یوم الدین. یہ بھی اصل عربی ہے, یہ بھی آپ سمجھ لیجیے, یہ نہیں کہ کوئی باہر کی زبان نہیں ہے. مالک بھی اصل عربی ہے, فصیح ہے, اور ملک بھی اصل ہے, اور معنی بھی نہیں بدلتا. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک, ملک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے, مانو تو ایک ہی. سمجھ گئے سے؟ اب میں کسی اور مثال میں نہیں جاؤں گا, یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ ہے اختلاف قرآت, اور اس میں اجازت دے دی گئی, اس میں اجازت دے دی گئی کہ وہ جو ہے اس لہجے کو پکڑیں اور اپنے لہجے کے اندر وہ بات کریں. لیکن یہ اجازت ذہن میں بٹھا لیجئے, ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, یہ آپشنل تھی کہ جب تک وہ پکے نہ ہو جائیں, جب تک وہ پکے نہ ہو جائیں. آگے میں عرض کروں گا, جب پکے ہو گئے تو روک دیا گیا کہ بس اب اسی لہجے میں پڑھو گے جس لہجے میں مصطفیٰ پڑھتے ہیں. اب قرآن پڑھنا آ گیا نا, قرآن سے محبت ہو گئی, اور قرآن کو جو تم نے ہاتھ میں لیا تو اس کی خوشبو سے تم دیوانے ہو گئے ہو. اب اس کے لیے تو تم جناب جو ہے کہ وہ جوئے شیر, یعنی اب تو تم جو کے, اگر تم سے کہا جائے کہ اس سوکی جو سے دودھ نکالو اور تمہیں یہ نعمت ملے گی, تو تم اس مشقت کو بھی اٹھانے تیار ہو, اس لیے کہ تمہیں لذت لگ گئی ہے قرآن کی. تو پھر آگے پڑھو, اور ایسا پڑھو آپ اس کو, اور ایک ہی قرآت میں پڑھو, اور وہی لہجے میں پڑھو جس لہجے میں مصطفیٰ پڑھتے تھے. میں ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری فنی باتیں ہیں جو مدارس کی آخری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور عموماً رہ گئی.
آپ کا یہ سوال بن سکتا ہے کہ صرف مکہ ہی کو خاص کرنا کیوں ضروری تھا؟ طائف بھی تو تھا، طائف کے 6 قبیلے اور ہیں جو فصیح ہیں، مکہ بھی فتح فصیح ہیں قریش، اسی زبان کو کیوں آگے لایا گیا، دوسرے کو کیوں نہیں لایا گیا؟ دو وجہ، ایک تو یہ کہ حضور کی زبان تھی، دوسرا اس میں ندرت اور فصاحت تھی، کیونکہ یہ مکہ جو تھا یہ مڈ میں تھا، عرب کے مڈ میں تھا، ایک بات، اس کے قریب کوئی صحرا نہیں تھا اور کوئی بہت بڑا بازار یہ ایسا نہیں تھا جہاں 100 نسل کے لوگ آتے ہوں، تو ایک تو یہ مڈ عرب میں تھا، دوسرا یہ جہاں پر واقع تھا اس کے قریب بہت بڑے بڑے علاقے یا صحرا، صحرائی بدو، ایسے لوگ قریب نہیں تھے، اس لیے یہاں پر زبان اصل باقی تھی، اس لیے مکہ کا انتخاب کیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ یہ رسول کریم کی زبان تھی۔ چلے میں نے بھی ذرا خشک باتیں آپ سے کی ہے، اب ذرا عشق کی ایک بات کرتا ہوں آپ سے۔ ہمارے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ دیکھیں نماز، نماز عبادت ہے، نماز مناجات ہے، نماز فریاد ہے ایک بندے کی اپنے رب سے، نماز اصل میں کیا ہے؟ مناجات، فریاد، کہ دل کی بات بندہ کسی بادشاہ سے کہے میری بات مان لے میرے۔ اب جب بندہ مناجات کرتا ہے یا بھیک مانگتا ہے یا اپنی طلب کو جو اس کی جو ضرورت ہے اس کو مانگتا ہے، تو اس مانگنے میں نماز میں ضرورت یہ ہے کہ جب رب سے مناجات کر رہے ہو تو تمہاری توجہ الفاظ کی طرف نہیں رہے صرف کہ میں اس کو تجوید کے مطابق بالکل ڈھنگ سے نکال رہا ہوں، یہ تو ہے، لیکن پیچھے جذبہ بھی لگا ہوا ہو نیت کا، تاکہ جو الفاظ آگے جا رہے ہیں، مثلا الحمدللہ، مثلا نماز شروع کی اللہ اکبر، اب ہماری توجہ یہ کہ اس میں جلالت کا لام ہے یہ موٹا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا، با کو بھر کر پڑھیں گے را ساکن، اللہ اکبر، اب ہماری توجہ ساری ادائیگی کی طرف ہے، غور کریں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آگے ہم نے نماز شروع کر دی، الحمدللہ رب، ہائے جی ہانا نکل جائے، مانا ہمارے دماغ میں نہیں، اللہ اکبر جو ہم نے کہا ہمیں پتا ہی نہیں ہم نے کیا کہا، نہیں سمجھا، لیکن جو عربی پڑھ کر اس کو اپنی مادری زبان کے اندر لے آئے نا، وہ جو اللہ اکبر کہے گا نا تو وہ لفظ کے ساتھ معنی میں بھی اتر جائے گا۔ اگر نہیں سمجھے تو چلو میں یوں سمجھاتا ہوں، اگر اسی کی جگہ پر میمن حضرات ہیں، پٹھان ہیں، اردو والے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا اپنی زبان میں نماز پڑھو، تو بتاؤ لذت زیادہ کس میں آتی؟ اپنی زبان کس میں آتی؟ اب آپ دیکھیں بچے بیٹھے ہیں، آپ انگریزی بولتے ہیں لیکن سوچتے میمنی میں، بولتے عربی میں، ایسے ہی نا، سوچتے انگلش میں نہیں ہوں گے آپ، سوچتے اپنی مادری زبان میں ہوں گے اور بولتے اپنی زبان میں ہوں گے، ایسے ہی ہے، ایسے کہ نہیں؟ کوئی مشکل بات کی میں نے؟ یہ اندر چھپی چھپی میٹھی میٹھی باتیں ذرا اس کو سنو، بڑا مزہ آئے گا۔ یعنی میری زبان فرض کیجئے اردو ہے یا میمنی ہے یا پشتو ہے یا گجراتی ہے، اب میں چلا گیا ایسے بندے کے پاس جو میری زبان نہیں ہے، جیسے ہمارے لوگ یورپ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں یا عرب چلے جاتے ہیں، اب وہ کسی چیز کو مانگنا چاہ رہا ہے، اس چیز کو کیا بولا جائے گا وہ بھی اس کو آتا ہے، لیکن اس چیز کو بولے گا بعد میں، پہلے سوچے گا پھر بولے گا نا، لیکن وہ سوچے گا اپنی مادری زبان میں، ایسے ہی جی، اور بولے گا پھر اس زبان کے اندر، بولے گا اس زبان میں۔ تو اب نماز دیکھیں مناجات ہے، اگر ڈائریکٹ ہی بندہ اپنی اب آپ کو اللہ کی تعریف کرنی ہے لیکن اپنی زبان میں نہیں، اللہ کی پسندیدہ زبان عربی میں ہے، تو ہم دو طرف سے امتحان میں ہیں، ایک تو وہ زبان بولنے بھی بالکل پرفیکٹ ہے، ورتل القرآن ترتیلا، بالکل نظم اور تجوید کے ساتھ ہم نے بولنی ہے، اگر اس طرح نہیں بولیں گے تو سوچ تو اچھا رہے تھے، لفظ غلط بول دیا تو معنی بدل گیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو رب کو ہم یاد کر رہے ہیں اس زبان میں جو ہماری مادری زبان ہی نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اب زیادہ ضرورت، ہمارا دماغ 99% چلا گیا ادائیگی میں، لیکن اس لفظ میں ہم نے کیا معنی پہنانا تھا وہ ذہن میں نہیں رہا، اسی لیے علماء سے سوال ہوا
کہ نماز عمل ہے اور عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا، تو چاہیے کہ نماز عربی میں نہ ہو، جیسے لوگ ہیں ان کی زبانوں میں ہو. جیسے امام اعظم سے پوچھا گیا، جو فارسیوں کا دور تھا وہ فارسی زبان بولتے تھے، کسی نے آ کر امام اعظم سے کہا اگر میں نماز یوں پڑھوں خدا بزرگ است، مانا وہی اللہ اکبر. ٹھیک ہے، انومان ذرا بتاؤ مجھے میمنی میں کیسا کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ، ہاں اللہ بدے سے وڈو آئے، اللہ بدے سے وڈو آئے. اب آپ دیکھیں اللہ بدے سے وڈو آئے، یہ آپ بولیں اس میں زیادہ لذت ہوگی یا اللہ اکبر کہنے میں آپ کی مادری زبان؟ یا جلدی سمجھو نا، تو اس کو میں اتنا لمبا کرتے جاؤں. وہاں سمجھ گئے تھے تو پھر آگے چلیں. لیکن آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے وہ ہمیں ہماری مادری زبان میں نہیں دی گئی، جبکہ نماز خود دعا ہے اور دعا مادری زبان میں کرنی چاہیے. یہ علماء سے سوال ہوا، دعا مادری زبان میں ہونی چاہیے اور ہم کرتے ہیں عربی زبان میں، تو ہمیں چاہیے کہ عربی اتنی سیکھیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہونا اس کا معنی بھی ذہن میں آ رہا ہو. میں امام اہل سنت کی ایک بات بتاؤں آپ، صابر بھائی سنیں، اعلی حضرت امام اہل سنت کو عربی زبان میں ذوق اتنا تھا، فرماتے ہیں مجھے خیال بھی عربی میں آتا ہے. یعنی اتنی وہ رچ بس گئے تھے اس زبان کے اندر، حالانکہ ان کی زبان اردو ہے، لیکن کہتے ہیں جب میں کسی چیز کو سوچتا بھی ہوں تو خیال بھی عربی میں آتا ہے. یا اس وقت ہوتا ہے کہ جب بالکل آپ زبان کے اندر گویا کہ اتر جائیں. تو نماز بھی جو ہے وہ دعا ہے، مناجات ہے، تو ہمیں ہماری مادری زبان میں، مدر ٹنگ میں کرنے کے لیے منع کیا گیا اور حضور کی زبان میں کرنے کے لیے کہا گیا، تو کہا گیا کہ جناب ہمیں اپنی مادری زبان میں کرنے دیا جاتا تاکہ آسانی ہوتی. تو علامہ ابن حجر علامہ عینی نے کہا کہ نہیں، یہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ صرف اس لیے تھا کہ محبوب کی زبان میں ہے، تم پیچھے نیت نہیں مانا، سمجھ میں آ رہا نا، نہ آئے چھوڑ غور کرو، لیکن کم سے کم بولو اس لہجے میں ہماری بارگاہ میں جس لہجے میں ہمارا مصطفیٰ ہمیں بولتا تھا. یہ ہے، اس لہجے میں ہم سے بات کرو جس لہجے میں ہمارا محبوب کہتا تھا اللہ اللہ. یہ ذوق رکھنا پھر نماز پڑھنا، تو تمہیں لذت آئے گی اور تم ہوا میں اڑتے ہوئے محسوس کرو گے کہ میں وہ انداز اختیار کر رہا ہوں جس انداز میں حضور بولتے تھے اللہ اکبر الحمدللہ. تو بندہ اپنے آپ پر کتنا پراؤڈ کرتا ہے، کتنا فخر کرتا ہے کہ یار میں وہ بولی سے اپنے رب کو پکار رہا ہوں کہ جو بولی میرے مصطفیٰ کی. تو نماز وہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو نبی پاک اور خدا کے بالکل قریب کر دے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے آپ کی نسبت کو محفوظ کرنا ہے، تو زبان کو بھی اللہ نے محفوظ کیا. اس لیے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں صرف تمہیں سبجیکٹ بتاتا ہوں تو فارسی والے اپنے انداز میں اس کو سمجھ لینا، عربی الگ سے فرمانا. قرآن بھی عربی میں اترے گا، نماز بھی عربی کے اندر ہوگی، اور یہ نبی پاک کی مرکزیت بتانے کے لیے اور جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تھی اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ اعزاز، یہ اکرام اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم کی ذات کو عطا فرمایا. اب میں بات کو تھوڑا ختم کرنے کی طرف چلتا ہوں، یہ ذوق کی بات تھوڑی سی کی ہے اور ایک بہت ٹیکنیکل بات میں یہاں پر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ جامع ترمذی شریف میرے سامنے ہے، سنیے. حدیث نمبر ہے 2944 2944. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اے جبریل، میں ایک امی ہوں، یعنی کسی استاد سے میں نے نہیں پڑھا ہے. اے جبرائیل، میں امی، اچھا یہ حضور اپنے لیے نہیں فرما رہا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اے جبریل، میں ایک امی امت میں بھیجا گیا ہوں. اب معنی بدلے گا، یعنی ان پڑھ امت میں بھیجا گیا ہوں، جن کو لکھنا بھی نہیں آتا، حساب کرنا بھی نہیں آتا ہے. یہ معنی جب حضور کی طرف جائے گا نا تو بدل جائے گا. جب یہ لفظ امی حضور کی طرف جائے گا تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ جس کا کوئی استاذ نہیں، اور دنیا کی طرف آئے گا تو پھر یہ اس معنی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، امی ہونا خود سے کوئی کمال نہیں ہے، لیکن امی اگر کسی کو کہا جائے نا آپ امی ہیں، تو اس کے لیے کوئی ستائش کی بات نہیں ہوتی، لیکن حضور کے لیے امی ہونا معجزہ ہے.
اس کو لمبا نہیں کرتا. آپ کسی بندے کو کہیں آپ بڑے متکبر ہیں, وہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ لیکن اللہ کو متکبر کہیں تو تعریف ہوگا. تو لہذا یہ لفظ جب جناب سید عالم کی طرف منسوب ہوگا تو یہ مدحت کے معنی میں ہوگا, تعریف کے معنی. تو حضور سید عالم فرماتے ہیں اے جبریل علیہ السلام میں ایک امی یعنی ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں, کیونکہ مکہ کے لوگ لکھتے پڑھتے نہیں تھے, جن میں بوڑھے اب حضور اجازت مانگ رہے ہیں اللہ سے, یا اللہ یعنی جبریل کے ذریعے, کہ میں امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جن میں بوڑھے کمزور غلام اور ایسے لوگ شامل ہیں جو کچھ نہیں پڑھ سکتے. تو جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قرآن 7 حروف پر نازل فرمایا گیا ہے. یہ حضور نے اجازت مانگی کہ میری امت کے اندر وہ لوگ جو بوڑھے ہیں, اب بوڑھا اس عمر میں کیا زبان دوسری سیکھے گا, اور جو کمزور ہیں جن کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے, جو یعنی خیر اہل عرب کا تو حافظہ درست ہے, یعنی کمزور سے مراد یہ ہے کہ اس کی رسائی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں, یہ اپنے, اور یا غلام ہے اس کو کام سے فرصت نہیں, اس کا آقا اس پر اتنی سختی کرتا ہے وہ کہاں سے ٹائم نکال کر جو کلاس اٹینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو حضور سید عالم نے کہا کہ میری امت میں بوڑھے کمزور غلام ہیں جو کچھ نہیں پڑھ سکتے. تو فرما اللہ رب العالمین جل والا نے 7 حروف پر ان کو قرآن کریم کو اتارا ہے کہ جس سے وہ قرآن کریم کو اپنے لہجے میں پڑھ لے. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر کے لیے اجازت تھی, رخصت تھی, بعد میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری رمضان شریف آیا تو اس کو منع کر دیا. پھر قرآن کا دور جبریل نے حضور کے ساتھ 2 دفعہ کیا تھا, اور اس 2 دفعہ میں دور اسی لیے علامہ ابن حجر عسقلانی نے, علامہ قسطلانی نے, سارے ائمہ نے لکھا یہ آخری جو دور تھا حضور کا رمضان شریف میں جبریل امین کے ساتھ یہ لہجہ قریش میں ہوا, اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جتنا بھی لہجہ ہوگا وہ قریش کے اندر ہوگا. ایک بات میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ جس نے حضور نے شاہ فرمایا کہ میرے ساتھ جو ہے کہ لوگ بوڑھے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں اور غلام بھی ہیں, تو ان کے لیے آسانی کی جائے تو قرآن کریم کو جو ہے وہ 7 حروف پر جمع کیا گیا, یعنی 7 قراءت پر. اب میں اس بات کو تھوڑا سے آگے لے کر چلتا ہوں, اور بات کا آخری لہجہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. لمبی بحث سے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت دودھ ہے پاکیزہ, اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا مکھن چون رہے ہیں, کیونکہ اتنی سی بات سمجھانے کے لیے بات جو میں نے کی نا یہ 5 منٹ کی ہے, اور آپ کو چہرہ میں دیکھتا ہوں اتنا مشکل بن جاتا ہے تو پھر اس میں 20 منٹ ایسے نکل جاتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ محنت ہو رہی ہے تو آپ جو ہے اس سبق کو پختہ یاد کریں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جو اس قرات کے اندر بڑی مہارت اور ندرت اور کمال رکھتے تھے, ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے بھیجا, جیسے حضرت زید بن, یہ سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں, حضرت زید بن ثابت کو دیکھیے آپ, حضرت زید بن ثابت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہود کی زبان کو سیکھنے کے لیے بھیجا, فرمایا کہ وہ جائیں اور یہود کی زبان کو وہ یاد کریں تاکہ وہ یہود کی زبان کو جب وہ سیکھ لیں گے اور اس میں ملکہ اور اس میں کمال اپنے طریقے سے وہ حاصل کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ بعد میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی تشہیر کے لیے وہ بڑا کام کر سکیں گے. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اور لوگوں کی زبان کے لیے بھی بھیجا. اب آئیے یہاں پر جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں موضوع کو, کہ خاص ان قرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے, صحابہ کرام میں قرات اور تعلیم قرات میں 7 اکابر صحابہ مشہور تھے جن کی قرات بہت اچھی تھی اور جو مشہور قبائل میں سے, تو سارے حضرت سیدنا عثمان غنی جن کا نام زیادہ آتا ہے, حضرت مولا علی, حضرت عبی بن کعب, حضرت زید بن ثابت, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو دردا, حضرت ابو موسیٰ اشعری, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ باقاعدہ ان کے مدرسے تھے جہاں پر لوگ آ کر حضور کی طرف سے ان سے قرآن سیکھتے تھے, یہ مدرس ہیں. اب ظاہر سی بات ہے قرآن سکھانا ہے لوگوں کو. اسی طرح صحابہ کرام سے پھر ایک لمبی تابعین کی جماعت نے دین لیا, قرآن کو سیکھا. اب مختصر خاکہ میں صرف ریکارڈ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان 7 صحابہ کی مدارس سے جن لوگوں نے قرآن کو صحیح تلفظ میں سیکھا, دیکھو کس نے مشقت سے یہ چیز ہم تک پہنچ رہی ہے اس کو بتانے کے لیے, مدینہ منورہ میں عبداللہ بن مسیب, عروہ, سالم, عمر بن عبدالعزیز, سلیمان بن یسار, عطا بن یسار, معاذ بن حارث, یہ ان کی روح مبارک کی طرف تاکہ ان کا نام لوگوں کو پتا چلے. عبد الرحمن ابن شہاب، مسلم بن جندب، زید بن اسلم، یہ مدینے کے ان کے تلامذہ اور شاگردوں میں سے ہیں. مکہ کے اندر عبید بن عمیر، عطا بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، اکرمہ ابن ابی ملائکہ. کوفے کے اندر القمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، عمر بن شرحبیل، یہ شرحبیل ہوتا ہے، بعض دوست اس کو پڑھتے ہیں شرجیل. کیا پڑھتے ہیں جی؟ شرجیل پڑھتے ہیں جی، شرجیل. تو شرجیل کوئی نام نہیں ہوتا. اب میں اس شرجیل پر زیادہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ نام ہوتا ہے شرحبیل. تو شرجیل پڑھتے ہیں، با کے نقطے کو پیچھے گھسیٹ لیتے ہیں، اس لیے کام پھر ایسے کر لیتے ہیں. لیکن جو شرحبیل ہوتے ہیں، تلفظ ٹھیک ہوتا ہے، پھر ان کے کام ایسے نہیں ہوتے. تو یہ شرحبیل، شین را ہا، اور یہ جو جیم میں نقطہ گھسیٹ کے لائے نا، یہ آگے با کا ہے، شرحبیل. ٹھیک ہے، نام آیا تو میں نے اس کو عرض کر دیا. بصرہ کے اندر جو ہے ابو عالیہ، ابو رجان، نذر بن عاصم، یحییٰ بن عمر. شام میں مغیرہ بن شہاب، یہ جو شاگرد حضرت عثمان غنی کے. خلیفہ بن سعد، یہ شاگرد حضرت ابو دردہ کے. یہ وہ حضرات تھے جو قرات میں لوگوں کی نسبت میں نمایاں اور ممتاز شہرت کے حاصل تھے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے قرات میں گویا کہ ان سے درس لیا اور ان کے معاملات کو آگے لے کر چلے. اب ذرا آئیے یوں، اب میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. یوں تمام صحابہ کرام اور تابعین میں جن کے نام یہاں پر لیے گئے ہیں، ان میں اس فن کے اندر جو ہے وہ 10 قرا مشہور ہے، جس میں حضرت نافع بن عبد الرحمن بڑا مشہور نام ہے. انہوں نے 70 تابعین سے علم قرآت حاصل کیا ہے. اور یہ حضرت نافع وہ ہیں کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے نا، تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. یہ تقریباً کتابوں کے اندر موجود، حضرت نافع جب تلاوت کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ خواب میں میں نے حضور کی زیارت کی اور سرکار نے بالکل میرے ہونٹوں کے قریب آ کر تلاوت کی ہے خواب میں. تو کہا میں نے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک دہن سے جو ہوا آ رہی تھی، اس کو میں نے اپنے اندر محسوس کیا ہے. یہ خواب کی بات ہے. اور بعد میں جب یہ جاگتے میں تلاوت کرتے تھے، تو تلاوت کرتے تو مجمع کے اندر یوں ہوتا کہ جس طرح کسی نے عطر چھڑ دیا ہے، پوری مسجد خوشبو سے مہکتی تھی، ان کے منہ سے ہی آواز آتی تھی. یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت حضرت نافع کے لیے. تو حضرت نافع جو ہیں، ان کی کرامات میں سے یہ بڑی جلال قدر کرامت ہے ماشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن کثیر ہیں، انہوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن صاحب سے پڑھا ہے. یہ اب میں سند بیان کر رہا ہوں قرآن کی. جو بڑے بڑے قراء ہیں جن کے نام سے علم تجدید چلا، یہ مکھی نہیں مار رہے ہم. اب آپ کے سامنے اسلام دشمنوں نے جو ایک اعتراض کیا ہے کہ بس بتوں نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا، تو دین اسلام سند پر چلتا ہے. تو جتنے قراء ہیں سب کی تلاوت متواتر ہیں، اور ان کی سند میں آپ کے سامنے مختصر پڑھ رہا ہوں. حضرت نافع جو ہیں، یہ 70 تابعین سے انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ تابعین میں انہوں نے صحابہ سے پڑھا ہے. حضرت عبداللہ بن کثیر جو ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن صاحب سے علم حاصل کیا، صحابی رسول ہیں. حضرت ابو عمر بصری ہیں، انہوں نے جناب جو ہے کہ متعدد تابعین سے علم حاصل. حضرت عبداللہ بن عامر ہیں، انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو دردا اور حضرت عثمان غنی کی شاگردوں سے پڑھا ہے. حضرت عاصم، انہوں نے جو ہے وہ تابعین کی ایک جماعت سے پڑھا ہے. حضرت حمزہ بن حبیب زیارت، انہوں نے حضرت عاصم، عامش، سبی، منصور، یہ بڑے بڑے جلو قدر تابعی جو ہیں، ان سے انہوں نے علم قرآت کو حاصل کیا ہے. اب بات کو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں. ان ہر امام کے ساتھ دو راوی ہیں جو آگے ہم تک پہنچتے ہیں. امام نافع کے ساتھ دو راوی ہیں جنہوں نے قرآت کو آگے بڑھایا، قالون اور ورش میں. ہم جس لہجے میں، ہم جس کی تجوید کی رعایت کرتے ہیں، وہ امام حفص ہیں جن کی قرآت ہم کرتے ہیں. کوفے کے کون ہیں؟ امام حفص. ان کا لہجہ ہے اور تجوید کے قواعد وہ ہیں. امام حفص یہ کس سے روایت لیتے ہیں؟ عاصم کوفی سے. کیونکہ وہ جو 7 قراء ہیں جن کے پاس 7 لہجے بچے ہیں، ان میں سے ایک ہے نافع مدنی، ایک ہے ابن کثیر مکی، ایک ہے ابو عمر بصری، ایک ہے ابن عامر شامی، ایک ہے عاصم کوفی، ایک ہے حمزہ کوفی اور ایک ہے قصائی. اب ان ہر ایک سے دو دو راوی آگے بڑھتے ہیں. ہم جن کے لہجے میں قرات کرتے ہیں وہ ہے حفص. یہاں پر بار شریعت کا ایک مسئلہ سن لیجئے. حضرت صدر الشریعہ نے مسئلہ بار شریعت میں لکھا ہے کہ جس علاقے میں جو لہجہ مشہور ہوگا اسی لہجے میں قاری کو چاہیے کہ وہ لہجے میں قرات کرے گا، اس کے علاوہ اور لہجے میں نہیں کرے گا، ورنہ لوگوں کے اندر جس طرح ہمارے وہاں بعض لوگ تلاوت تو کرتے ہیں والضحی واللیل اذا سجے، ٹھیک ہے، تو یہ والضحی واللیل اذا سجے یہ تلاوت کی ایک قرات ہے، لیکن ہمارے وہاں جو قرات کا جو مزاج ہے اور قرات کی جو تلفظ ہے وہ امام حفص سے ہے، جو سبع قرا میں سے عاصم کوفی سے ہے، اس میں اس کو والضحی نہیں والضحا پڑھا جاتا ہے. تو لہذا لوگوں میں تشویش، ہاں یہ ضرور ہے جس مدرسے میں کبھی ہم دیکھتے ہیں مدارس میں، تو مدارس میں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ طلباء علم تجوید کے اندر قرآن کی سات قرات کے لہجوں کو وہ جانتے ہیں. تو جو سات قرات کے لہجوں کو جانتے ہیں تو ان کو ایک مضبوط قاری جو سبع عشرہ جو سات لہجے کے اندر پڑھنے کی ماہرت کرتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ سارے طلباء کے سامنے بیٹھ کر ایک ہی آیت کو سات لہجے سے پڑھتا ہے، اور وہی لہجے جس پر قرآنی بات ہماری چل رہی ہے، تو اس سے طلباء کو پڑھنے کے اور تلفظ کا ڈھنگ آ جاتا ہے، لیکن عوامی مجلس میں اس کو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ کہے گا جی مالک یوم الدین، باس قرآن پڑھ دیتے ہیں مالک یوم الدین، پھر آگے پیچھے سے آتے ہیں کہتے ہیں جی ملک یوم الدین، اگلا کہے گا قاری صاحب غلطی کر رہے ہیں، وہ بیچ میں سے اٹھ جائے کہ لگے قاری صاحب آپ کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ مالک یوم الدین پڑھتے، ملک یوم الدین تو نہیں پڑھتے، تو ایک فساد بنے گا ایک. لیکن جہاں اس کی ضرورت ہے علماء تجوید قرا، تو وہاں پر یقیناً اس علم کو حاصل کرنے میں حرج نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سات قرا کی ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. آگے ایک بڑی مبارک حدیث ہے، لیکن موضوع جو ہے وقت میرا مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. اور جتنا بھی میں نے قانون آپ کے سامنے بتایا ہے نا، کل کا ٹاپک آسان ہوگا، اس پر حضور کے واقعات ہم انشاءاللہ العزیز سمجھیں گے. لیکن آج کا سبق اگر یاد رہے گا تو کل کے لیے، ورنہ ہم مدرسے میں تو تنبیہ الغافلین رکھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں، تو وہ تنبیہ الغافلین تو ہم یہاں پر نہیں لے سکتے، آپ ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں، لیکن کم سے کم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو آج اتنی محنت کے ساتھ تھوڑی بات ہوئی ہے یہ سبق ہم یاد رکھیں گے تو یہ پیاری پیاری باتیں قرآن کے علوم کے حوالے سے ہمارے سامنے رہے گی، کیونکہ قرآن کی تفسیر تو ہم سنتے ہیں الحمدللہ، سننی چاہیے پڑھنی چاہیے، وہ بھی آگے آ جائے گی انشاءاللہ. یہ دو تین درس کے بعد ہمارا یہ درس جب وائنڈ اپ ہو جائے گا تو پھر ہم پوری پوری صورتوں کے اندر سے چند چیزیں نکال کر جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، ہمارے اعمال اور احوال کی بھی ضرورت ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اسے گویا کہ ضرور استفادہ کریں گے اور اس سے ہم ضرور حصہ لیں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند قیمتی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں اس وجہ سے کہ وہ آگے کے درس کے لیے ضروری ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا. الفاتحہ، جتنے بزرگوں کا نام لیا گیا، جتنے قراء کا نام لیا گیا، الفاتحہ. انعمت علیہ، تمام کی حاضری مولا کریم قبول فرما. علم کے ذوق میں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں تمام کے شرح صدر فرما، ہماری لیے منزل آسان فرما، بیان بھی آسان کر دے، سمجھنا بھی آسان کر دے، اور پھر سب سے بڑی بات عمل ہمارے لیے آسان کر. وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ.